الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة النمل کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا پچھلی مرتبہ، 19 پارہ ہے اور سورة النمل کی 6 آیات کا مطالعہ ہم نے کسی درجے میں کیا تھا. اب آیت نمبر 7 سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے جب واپسی ان کی ہو رہی تھی تو کوہ طور پر اللہ رب العالمین سے ان کا کلام ہوا اور رب العالمین نے ان کو وحی بھی عطا فرمائی. یہ ذکر کچھ سورہ طہٰ میں بھی آ چکا ہے 16 پارے میں، اور آئندہ سورۃ القصص کا مطالعہ کریں گے، وہاں بھی یہ وضاحت انشاءاللہ آئے گی. تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 7 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، مدین کے علاقے میں 10 سال رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تفصیلات سورۃ القصص میں آئندہ آئیں گی ہمارے سامنے انشاءاللہ. اب وہاں سے واپسی ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ سے کلام کر رہے ہیں کہ انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے. مزید فرماتے ہیں کہ میں ابھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے آتا ہوں تاکہ تم سیک سکو. معلوم ہوتا ہے کہ سردی بھی تھی اور کچھ تپش کی حرارت کی ضرورت بھی ہوا کرتی ہے، تو کوئی آگ ان کو نظر آئی ہے تو اس کی طرف اپنی اہلیہ کے سامنے اشارہ کر کے بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی پتہ لے کر آتا ہوں یا آگ لے کر آتا ہوں. اب جب وہاں پہنچے تو معاملہ کچھ اور ہے. وہ آگ تو کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی تجلیات کا ظہور تھا. فرمایا کہ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پس جب وہ آئے آگ کے پاس تو ندا دی گئی، پکار لگائی گئی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو آگ میں موجود ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے. کیا مطلب ہے موجود ہے؟ اس بات کو ذرا یہ لطیف سی نازک سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال دینا بھی ممکن نہیں. قرآن نے فرمایا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. تو یہاں علماء نے فرمایا کہ اللہ کی تجلیات کا ایک نور تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دراصل دکھائی دیا گیا، وہاں پر دکھایا گیا. اب اللہ کا وہ نزول کس طریقے پر ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ ظہور ہے اللہ کی تجلیات کا، یہ نور ہے اللہ کی تجلیات کا نور. فرمایا کہ وہ جو اس میں ہے اور جو ارد گرد کا ماحول ہے اس میں برکت عطا کر دی گئی. فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں غالب اور حکمت والا. اب وہ بات کی جو پہلے بھی کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو بڑے بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے جن کا ذکر بار بار قرآن کرتا ہے. فرمایا کہ موسیٰ اپنے عصا کو ڈال دو، پھر جب انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لہراتا ہوا دیکھا، ایک سانپ کی طرح دیکھا، تو وہ پیٹ پھیر کر لوٹنے لگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لا تخف، ڈرو مت، انی لا یخوف لدی المرسلون، میرے پاس رسول خوف نہیں کھایا کرتے. ہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایک خاص وقت پر ظہور نبوت ہوتا ہے. کیا مطلب؟ پیدائشی طور پر نبی نبی ہوتے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی رسول تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاک کے پتلے اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک خاص وقت پر لوگوں کے سامنے بھی ظہور ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پیغمبر کو بھی خاص وقت پر جا کر بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. باقی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جب پہلی پہلی وحی اللہ کے رسول پر آئی تو خود اللہ کے رسول کو کس قدر پریشانی ہوئی تھی تو جبرائیل بار بار آگاہ فرماتے آپ اللہ کے رسول ہیں، اے رسول آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ میرے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. ڈر کس کے لیے ہوا کرتا ہے؟ جو کوئی ظلم کر بیٹھا ہو، گناہ کر بیٹھا ہو، اس کے بعد نیکی سے اس کو بدل لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. یہ ایک عمومی بات ہے کہ تم گناہ کر بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہ کو نیکی میں بدل لو. مراد گناہ کے بعد نیکی کر لو، توبہ کر لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش دینے والا ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوا کرتے ہیں، عام انسان نہیں ہوا کرتے، لیکن جو بشری تقاضے یا معاملات بندوں کے ساتھ ہیں وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہیں. جیسے انسان سویا کرتے ہیں پیغمبر بھی سویا کرتے ہیں، جیسے انسان کھاتے پیتے پیغمبر بھی کھاتے پیتے تھے، جیسے انسانوں کی بیویاں ہوتی اولادیں ہوتی پیغمبروں کی بیویاں اور اولادیں ہوا کرتی تھی. یہ بشری معاملات جیسے عام لوگوں کے ساتھ ہیں پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے. چنانچہ وقتی طور پر کسی خوف کا آ جانا یہ نبوت کے خلاف معاملہ نہیں ہوا کرتا، یہ پیغمبر کے خلاف معاملہ نہیں ہوا کرتا. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، جیسے اور مقامات پر بھی تسلی آتی ہے کہ موسیٰ ڈریے مت، اس کو ہم جلد واپس اس کی اصل شکل میں لوٹا دیں گے. تو یہ تو بتانا مقصود تھا کہ جو اب عصا آپ کے ہاتھ میں، یہ عام عصا نہیں ہے، یہ اب معجزہ ہے آپ کے لیے. اور جب آپ جائیں گے آگے فرعون کے دربار میں تو آپ نے پیش کرنا اس کے سامنے اس عصا کو اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر. تو یہاں ذکر آ رہا ہے مسیح کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا. یہ دوسرا معجزہ ہے، ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ، سفید ہاتھ جسے کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ نو نشانیوں میں سے دو ہیں فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. یہ نو کا ذکر مزید آتا ہے سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں، 130 اور 133 میں سات مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہے جو آل فرعون کے اوپر مسلط کیے گئے تھے، اور وقتاً فوقتاً وہ عذاب اس قوم پر آیا کرتے تھے. تو وہ سات ہیں نشانیاں جو سورۃ الاعراف میں بیان ہوئی آیت نمبر 130 میں اور 133 میں، اور یہ دو معجزات کا ذکر بار بار قرآن کرتا ہے، عصا کے حوالے سے اور چمکتے ہوئے ہاتھ کے حوالے سے. تو یہ سب کچھ پہلے دکھا دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد وہ جائیں گے فرعون کے دربار میں اللہ کے رسول کی حیثیت میں اور اس کو پیغام حق اور دعوت حق پیش کریں گے. فرمایا کہ موسیٰ یہ نو نشانیوں میں سے دو ہیں، اور کس کے لیے؟ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف جانے کے لیے، بے شک وہ لوگ تو ایسے تھے کہ جو نافرمان تھے. فرمایا کہ جب ان کے پاس آئیں یہ آنکھوں کو کھول دینے والی نشانیاں، جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان لوگوں نے کہا کہ ہذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. یہ واقعہ تفسیر سے پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہر دور میں پیغمبروں کی مخالفت کی گئی، پیغمبر جو دعوت پیش کرتے اس دعوت کی بنیاد پر ان کو جادو کہا جاتا، معاذ اللہ ان کی دعوت کو، اور ان کو جو معجزات اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کرتا تھا ان معجزات کو بھی لوگوں نے جو ہے وہ جادو کہنا شروع کر دیا. جیسے کہ فرعون اور آل فرعون کے دربار میں یہ معاملہ پیش آیا کہ بالکل آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے اس کو جادو کہا. اور قرآن نے ایک اہم بات یہاں پر یہ ارشاد فرمائی کہ وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کیا نشانیوں کا جانتے بوجھتے، حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ چکا تھا مگر یہ ظلم پر اڑے رہے اور تکبر کرتے رہے اور جانتے بوجھتے ان نشانیوں کا انکار کیا. یہ ہے فرعون اور آل فرعون، یا آل فرعون کے جو درباری قسم کے لوگ تھے، فرعون کے درباری قسم کے لوگ، ان کے سامنے یہ سب کچھ پہلے پیش ہو چکا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل تو مان گئے مگر انہوں نے حق کا انکار کیا. یہ کیا مثال ہے؟ یہ مثال یہ ہے جیسے تکبر کیا ابو جہل نے ذہن میں لے کر آئی، دو تین مرتبہ یہ مثال آ چکی جمعے کے خطبات میں، سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ اس کی تنہائی کی محفلوں میں اس سے معلوم کیا جاتا کہ بتاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں وہ برحق نہیں؟ تو کہتا برحق کے بات بالکل صحیح، تو کہا تم قبول کیوں نہیں کرتے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اگر میں مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ بڑے ہو جائیں گے میں چھوٹا بن کر رہ نہیں سکتا، میں تابع ہو کر رہ نہیں سکتا، اطاعت مجھے قبول نہیں. یہ ہے تکبر کر کے حق کو رد کرنا. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ تکبر کیا ہے، فرمایا کہ بطر الحق وغمت الناس، حق کو جانتے بوجھتے رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو یہ مثال یہ کہ دل تو گواہی دے رہا ہے لیکن زبان سے گواہی نہیں دے رہی، یہ کفر ہو گیا اصل. اور آڑے کیا شیاطی تکبر، ہم بڑے ہیں، ہم اس پیغمبر کی بات کو کیسے مان لیں؟ بس میں فرعون کو کیا تکبر آ گئی، تو ہماری غلام قوم بنی اسرائیل میں سے موسیٰ، ہم اس کی بات کو کیوں مان لیں؟ ابو جہل کو کیا تکبر آ گیا، محمد تو یقین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں بڑا سردار، میں ان کی بات کیوں مان لوں؟ دل گواہی دے رہا ہے مگر تکبر آڑے آ رہا ہے اور جانتے بوجھتے حق کو رد کیا جا رہا ہے، یہ ہے کفر کی مثال. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ ان لوگوں نے انکار کیا ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، حالانکہ ان کے دل مان چکے تھے. بس فرمایا کہ دیکھو کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. یہاں پر آ کر پہلا رکوع سورۃ النمل کا مکمل ہوتا ہے. اب دوسرا رکوع ہے اور اس کے بعد اگلا ایک اور رکوع ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ارشاد ہوا سورہ نمل کی آیت نمبر 15 میں کہ یقینا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. کون سا علم؟ علم نبوت بھی عطا فرمایا اور بھی علوم عطا فرمائے. مثال کے طور پر ابھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر تو آئے گا، پرندوں کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھا دی، جنات پر کنٹرول ان کو عطا فرما دیا، پرندوں پر کنٹرول ان کو عطا فرما دیا، وغیرہ وغیرہ. اور داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ زرے بنایا کرتے تھے، لوہے کو ان کے ہاتھ پر اللہ نے نرم فرما دیا تھا. تو مادی علوم بھی عطا فرمائے اور علوم نبوت بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے. یہاں ذکر ہوا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. کیا ہوتا ہے ایک رویہ ایک نیک بندے کا؟ ان نیک بندوں کا ذکر فرمایا آگے، وقال الحمد للہ، اور انہوں نے کہا، وقال الحمد للہ، کہا کہ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، وہ کہ جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی اپنے مومن بندوں میں سے بہت سو پر. یہ ہے بندگی کا رویہ، یہ ہے بندگی کی روش. اللہ مادی علوم عطا فرمائے، روحانی علوم عطا فرمائے، اور پیغمبروں کو معاملہ اور نبوی علوم عطا فرمائے تو اللہ کی شکر گزاری کی روش. یہ جو آج ہمارے دماغوں میں خناس آ جاتا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی تو آج ہم نے گھر بنا لیا، ہم نے بڑی محنت کی تو آج ہم نے فیکٹری بنا لی، ہم نے بڑی محنت کی تو آج ہم نے کاروبار چمکا لیا، ہم نے بڑی محنت کی تو ہمارے بچے کے A+ آ گئے، A-stars آ گئے کیمرے سسٹم کے اس میں، ہمارے بچے پر ہم نے محنت کی، A+ لے کر آ گئے میٹرک کے اندر. یہ خناس ہے ہمارے دماغ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. پیغمبروں نے بتایا کہ بندے کیسے ہوتے ہیں. اس سب کے ملنے پر اللہ کی شکر گزاری کا رویہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا بندہ بننے کی کوشش کرنا، یہ پیغمبر ہمیں سکھا رہے اور بتا رہے. تو وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور انہوں نے کہا کوئی شکر کو تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی اپنے اکثر اہل ایمان بندوں پر. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. دونوں کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، دونوں کو اللہ نے مادی علوم بھی عطا فرمائے، اور دونوں کو اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. وقالا، اور انہوں نے یہ فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی. یہ تو آج کا دور ہے نا کہ کتوں کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے، کبھی کچھ سونگنے کے لیے اور کبھی کچھ معلومات کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اب جانوروں کو بھی سدھایا جاتا ہے، نہ جانے کیا کچھ، پرندوں کو بھی سدھایا جاتا ہے، معاف کیجئے گا، کیا کچھ وہ بول پڑتے ہیں. یہ موزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. لیکن ذہن میں رکھیے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا پہلے پیغمبروں کو موزہ ملتا تھا اب ہم بندے کرنے کے قابل ہو گئے. قطعا نہیں. بندہ جو کچھ کر سکتا ہے موزہ اس سے بالاتر شے ہے. معجزہ کہتے ہیں اسے جو عاجز کر دے بندے کو. تو اگر آج بندے مجھے اور آپ کو کچھ کر کے دکھا دیں تو یہ بندے نے کی عاجز ہونے والی بات کیا ہے اس کے اندر؟ عاجز کرنے والی بات وہ ہے جو عام بندوں کے بس میں نہ ہو. تو بہرحال یہ پرندوں کی بولی والا معجزہ ہے جو رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. ابھی تو انسان ذرا بڑے بڑے پرندوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ان سے باتیں کروانے کی کوشش کر رہا ہے. موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو مکالمہ چیوٹی سے ہو رہا ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ نمل. تو چیوٹی سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، وہ بھی آگے چل کر انشاءاللہ گفتگو آئے گی. بہرحال فرمانے لگے کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، واوتینا من کل شیء، ہمیں ہر شے میں سے عطا کیا گیا، یعنی اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. یہ ذکر آگے چل کر مزید آئے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ دیکھو ان ھذا لھو الفضل المبین، یہ بڑا واضح اور کھلا فضل ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ ہے بندگی کا جوہر، یہ ہے بندگی کا طریقہ، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرا اپنا ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی عطا، اللہ کا انعام ہے. اس کے بعد اب ان کو کیسی کیسی بادشاہت اللہ نے، کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے اختیارات، کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے، اس کا کچھ تذکرہ. فرمایا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، اور ان کو رو کر رکھا جاتا تھا، پوری پوری ان کی ریزرو فورسز ہوا کرتی تھیں، جنات پر بھی کنٹرول، انسانوں پر بھی کنٹرول، اور پرندوں کے لشکروں پر بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہے کہ کنٹرول عطا کیا گیا تھا. ابھی سائنس کو جنات تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا، وہ بیچاری بڑی چھوٹی سی شے ہے. سائنس کا مطلب ہی ہوتا ہے مشاہدہ، یعنی آبزرویشن، وہ شے جو مشاہدے میں آ جائے، وہ شے جو آبزرویشن میں آ جائے، وہ شے جو ہمارے پانچ حواس، حواس خمسہ، فائیو سینسز کی گرفت میں آ جائے، وہ شے جو ہمیں تجربے سے حاصل ہو جائے، یہ ہے سائنس کا دائرہ کار جوریزیکشن. جنات ذرا اس کے بعد کی شے ہے. باقی جو ہمارے مختلف لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے جنات دیکھے ہیں اور یہ بھی کروا لیتے ہیں وہ بھی کروا لیتے ہیں، تو بھائی اس پاکستان کے 18 کروڑ کے مسائل ذرا حل کروا دیں، بڑی مہربانی ہوگی ان کی. دعوے کرتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں ہر تمنا پوری ہوگی، موکل کے ذریعے یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو بھائی بڑی ٹینشن ہے پاکستان والوں کو، 18 کروڑ کو ذرا کر کے دکھا دیں کچھ. پتہ نہیں کہاں سے ایسے جھوٹے دعوے کرتے ہیں لوگ. اور آپ کے علم میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن بتائیے کسی غزوہ میں رسول اللہ نے جنات کو اپنے ساتھ لیا ہے؟ کسی جن کو شامل کیا اپنے ساتھ؟ پتا نہیں. بھیجے ہیں تو اللہ نے فرشتے بھیجے مدد کے لیے، بدر میں بھیجے اور مقامات پر بھی بھیجے، لیکن کہیں نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہماری مدد کرو؟ استغفر اللہ. یہ شارٹ کٹس کی امت آج آدھی ہو گئی، ہمیں بھی شارٹ کٹس چاہیے. آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو ہمیں چاہیے شارٹ کٹ، اور دنیا کی مختصر سی زندگی کے لیے ہم بڑے بڑے لانگ کٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیم بچوں کی، گھر بنانے کا معاملہ، ہوا کبھی کسی اس طرح کے لوگوں سے جا کے بھائی ذرا گھر بنوا دو جن سے؟ کبھی ہوا ایسا؟ دنیا کے اندر تو لانگ کٹ لینے کے تیار ہے، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہمیں مل جائے. یہ بے وقوفی تو ہو سکتی ہے، یہ احمقانہ حرکت تو ہو سکتی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات تو ہو سکتی ہے، یہ ریالٹی اور حقیقت نہیں ہو سکتی. بہرحال تو جنات پر ان کو کنٹرول عطا کیا گیا تھا. میں آج کر رہا سائنس کو بیچارے کو ٹائم لگے گا، چونکہ وہ ابھی مشاہدے میں آنے والی شے ذرا نسبتاً کم ہے. اسی طرح روح کا معاملہ ہے، لاکھ کوشش کر لیں، بڑا لوگوں نے بحث کی جناب اتنا اونس کم ہو گیا، اتنا ویٹ کم ہو گیا ایک ڈیڈ باڈی کا اس کے انتقال کے بعد. وہ بھائی فزیکلی ہم دیکھتے ہیں ڈیڈ باڈی بھاری ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو آپ بولو کم ہو گیا، اتنا ویٹ ہوگا روح کا؟ یہ مشکل بات ہے ذرا، یہ ہمارے مشاہدات سے ہٹ کر بات ہے. تو اس ان معاملات کے اندر جسارت نہیں کرنی چاہیے، جتنا دین نے بتا دیا اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اور علمی بحثوں کے مقابلے میں جو عمل کے تقاضے ہیں اس پر گفتگو ہونی چاہیے. جنات کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت کا، یہ ہے عملی مسئلہ. قرآن نے فرمایا سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں 27 پارے میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا میں نے تمام جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جنات سے ان کے بارے میں سوال کرے گا، آپ سے مجھ سے ہمارے بارے میں سوال کرے گا. تو زیادہ علمی بحثوں اور مناظروں اور ڈائلاگز میں پڑھنے کی بجائے یہ معلوم کریں کہ عبادت میں مجھے کرنا کیا ہے، اللہ کی بندگی مجھے کیسے کرنی، وہ اللہ کی کتاب بتاتی، وہ اللہ کے نبی کی سنت بھی واضح کرتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لیے لشکر جنات کے، انسانوں کے، پرندوں کے جمع کیے جاتے تھے، ان کو روکا جاتا تھا، ان کی پوری فورسز ہوتی تھی، ریزرو فورسز بھی ہوا کرتی ہوں گی، باقاعدہ ان کا پورا انتظام موجود تھا. اب ایک اور پہلو، ان کے جو معجزات اللہ نے ان کو عطا فرمائے، جو عظیم بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، اس کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ایک اور اہم. فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کے ایک میدان میں آئے. قالت نملۃ، کہا ایک ملکہ چیونٹی نے جو سردار تھی ان کی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالیں، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہ ملکہ چیونٹی ہے جو کہ سردار ہے ان کی، اس کا خطاب ہو رہا ہے اپنی چیونٹیوں سے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسے کہ اعتراض کرنے کا بڑا ٹائم ہے انسانیت کے پاس، لوگوں کے پاس، کہ یہ کیسا کلام ہے قرآن کہ چیوٹی پر بات کرتا ہے. یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ایک مرتبہ غالباً، چیوٹیوں پر بات کرتا ہے، یہ مکڑیوں پر بات کرتا ہے، یہ کبھی مچھر کا تذکرہ کر دیتا ہے، کبھی مکھی کا بیان دے دیتا ہے. اتنا عظیم کلام اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ان پرندوں کو اور کیڑوں کا ذکر قرآن کیوں کرتا ہے؟ یہ تو آج کا دور ہے نا کہ اب کوئی ریسرچ کرتا ہے تو اس کو نوبل پرائز ملتا ہے کبھی شہد کی مکھی پر، کہ صاحب وہ شہد کی مکھی زبردست، بڑا اس کا انتظام ہوتا ہے، بڑی انجینئرنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، ایک چھتا وہ بناتی تو ایک چھتے میں 50,000 تک سوراخ ہوا کرتے ہیں، اور ہر سوراخ کی جو پیمائش ہے وہ بالکل اکول ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. پھر یہ بھی دریافت ہوئی بات 1972 میں جا کے غالباً، کہ شہد کی مکھی ہی ہے جو شہد بنانے کا عمل انجام دیتی ہے، مکھی میل یعنی مکھا نہیں. قرآن تو 1400 برس پہلے بیان کر رہا ہے، سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 68 میں جا کے پڑھ لیجئے، سارے الفاظ قرآن نے مؤنث کے استعمال کیے وہاں پر. اور آج آگے 1972 میں جا کے دریافت ہو رہی بات کے سامنے، نہیں بڑی بات ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا آج ہمیں جا کر کہ شہد کی مکھی ہی ہے فیمیل بھی جو یہ شہد بنانے کا انجام دیتی ہے، میل یہ انجام نہیں دیتا. اس ریسرچ پہ کسی کو وہ بھی مل گیا ہوگا نوبل پرائز. تو قرآن تو بہت 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 بڑا کلام. چیونٹیوں کے معاملے میں گئے تو اب ہنسی آتی کہ اچھا ایسا بھی ممکن ہے، اس ایک چیونٹی اپنے ویٹ سے 35 گنا زیادہ 35 times زیادہ ویٹ اٹھا سکتی ہے. ان چیونٹیوں کے اندر باقاعدہ کمیونیکیشن کے چینلز موجود ہیں. کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے پھر ان کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، وہ ڈائریکشن چینج کی ہوتی ہے، وہ انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. انہی چیونٹیوں کے اندر پورے اسٹاک یا ویئر ہاؤسز موجود ہوتے ہیں جہاں ان کا اناج جمع ہوتا ہے. ان کے یہاں میٹرنیٹی ہومز کا تصور بھی موجود ہے، ان کے یہاں علاج کا تصور بھی جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ تو میں نے عام سے سادہ سے الفاظ میں آپ کے سامنے بات رکھی، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں تو میریکلز ان دا اینٹ اور اس طرح کے اور کیڑوں کے اندر کیا کیا میریکلز ہیں، کیا کیا موزے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، تو چیوٹیوں کے اوپر پوری پوری تحقیق اور ریسرچ آپ کو مل جائے گی. تب جا کے انسان کی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ 1400 برس پہلے قرآن نے اگر ایک کسی کیڑے کا، مکوڑے کا، پرندے کا، کسی کا ذکر کیا تو آج جا کے اللہ کی قدرت اور صناعی ایک چھوٹے سے کیڑے کے اندر، پرندے کے اندر کس قدر ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ اتنی چھوٹی سی بات قرآن کیوں بیان کرتا ہے، یہ تمہارے اعتبار سے بہت بڑی، اللہ کے لیے کچھ نہیں، تمہارے اعتبار سے بہت بڑی کہ تمہیں 1400 سال لگے ہیں یہاں تک کہ چند معلومات کے حصول کے لیے، اور جو تمہیں فراہم کرتا ہے تم اس کو کہتے ہو کہ اس کو نوبل پرائز دے دیا جائے. تو جو رب العالمین 1400 برس پہلے اپنے کلام میں ان اشاروں کو بیان کرتا ہے جو کہ قرآن کا اصل موضوع نہیں، یہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، ریسرچ کی کتاب نہیں، تھیسس کی کتاب نہیں، یہ قرآن بک آف گائیڈنس ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. جو اللہ اشارتاً وہ باتیں کہے جو 1400 برس بعد تمہاری عقل میں سما سکتی ہو، وہ رب العالمین جب اپنے کلام انہیں قرآن میں، جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت عطا فرماتا ہوگا، ہدایات عطا فرماتا ہوگا، کمانڈمنٹس عطا فرماتا ہوگا، احکامات عطا فرماتا ہوگا، تو کس قدر وہ عظیم ہدایات و تعلیمات ہوں گی، اس کا اندازہ کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ چیوٹی نے کہا کہ اے چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. انہیں خبر بھی نہ ہو، اس میں ایک اشارہ کیا گیا ہے، چیوٹی کو بھی معلوم تھا کہ پیغمبر کو بڑا علم ہے اللہ کی طرف سے، مگر اتنا جتنا اللہ عطا فرمائے. اب یہ بات تو سن لی سلیمان علیہ السلام نے، فتبسم واحکا من قولها، تو وہ مسکراتے ہوئے پھر ہنسے اس کی اس بات سے. کون؟ سلیمان علیہ السلام. یہ مسکراہٹ اطمینان کی بھی ہوتی ہے، یہ مسکراہٹ خوشی کی بھی ہوتی ہے. کیا؟ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرما دی، سبحان اللہ، کہ میں اس چیوٹی کی اس گفتگو کو سننے کے قابل ہو گیا. لیکن یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کام، میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، میری کوئی طاقت اور میری کوئی قوت نہیں، یہ تو رب العالمین کی عطا، رب العالمین کا انعام ہے. چنانچہ اس پر بڑی خوبصورت دعا اگلے الفاظ میں، وقال، اب عرض کی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی انعام کے طور پر. وعلی والدی, اور جو نعمت تو نے میرے والدین پر فرمائی, سبحان اللہ. وان اعمل صالحا ترضاه, اور یہ توفیق اے میرے رب مجھے عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں ایسا کہ جس سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک, اور مجھے داخل فرما اپنی رحمت سے, فی عبادک الصالحین, اپنے نیک بندوں میں. یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا, جن کو اللہ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی, دعا بھی کی تھی کہ اللہ میرے بعد کسی کو نہ دینا. اس بادشاہت کے حامل اللہ کے یہ پیغمبر کتنی عاجزی ہے دعا میں, اے اللہ تو شکر کی توفیق دے, میں تو شکر کرنے کے قابل بھی نہیں, تو توفیق دے دے شکر کی, کاہے کہ جو نعمت تو نے مجھ پر فرمائی میرے ماں باپ پر فرمائی, اور مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یہ خاتمہ خیر پر ہو, تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہو, یہ اختیار بھی تیرا ہے میرا نہیں. یہ ہے ایک پیغمبر کی عاجزی. پیغمبر تو بخشے بخشائے ہوتے نا, معصوم ہوتے, گناہ ہوتے نہیں اس سے, ان کی تو معافی کا اعلان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. اتنے معصوم ہونے کے باوجود اتنی عاجزی, شکر کی دعا, نیک عمل کرنے کی دعا, خاتمہ بالخیر کی دعا, نیک لوگوں میں شامل کیے جانے کی دعا, معصوم ہو کر پیغمبر اتنی دعا کرتے ہوں, آپ اور میں کیا ہیں؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے؟ کوئی چٹھی ہمارے پاس ہے؟ ہم کتنا روتے ہیں اللہ کے سامنے, ہم کتنا گڑگڑاتے ہیں اللہ کے سامنے, ہم کتنا پکارتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, اللہ کی عبادت کی توفیق عطا ہو جائے, اللہ کی طرف سے کتنا اسے دعا کرتے ہیں, اللہ اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے, کتنا اللہ سے اس بات کی توفیق مانگتے ہیں خاتمہ ہمارا بالخیر ہو جائے, اللہ کے نیک بندوں میں ہو جائے. یہ مجھے اور آپ کو کتنا یاد رہتا ہے, اس کی آپ اور میں کتنی دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں, اس پہ ذرا غور کیجئے گا. پیغمبر ہو کر کیا ہو رہا ہے وہاں, اور ہم معصوم نہیں, ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دے, معاف بھی فرما دے. ہمیں کس قدر رونا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے, مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور. اب ایک اور پہلو, فرمایا کہ انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا, سلیمان علیہ السلام نے, کہنے لگے کیا بات ہے, ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ بھی ایک پرندہ تھا, کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے؟ وہ پریڈ ہو رہی ہوگی, سارے لشکروں کو چیک کیا جا رہا ہوگا. معلوم ہوا کہ جس کے پاس اتنی فوج ہو, اتنے لوگ ہوں, یا یہاں پہ تو لشکر کے لشکر جنات کے بھی ہیں, انسانوں کے بھی ہیں, وہ ان کی نگرانی بھی کرے. یہ ہے ذمہ دار کے کرنے کا کام, ہماری طرح نہیں. پورا ملک بکھرا ہو, پوری قوم مر رہی ہو, پوری قوم کا سودا ہو رہا ہو, لوگ بےچارے پس رہے ہوں, 235 جانے جا رہی ہوں جنوری میں 2013 میں کراچی میں, وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. ایسے تھوڑی چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ, چھوڑ دے گا کیا؟ ان ظالم حکمرانوں کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا, ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا, جو قوم کو فروغ کرتے, قوم کا سودا کرتے ہیں. اللہ پیغمبروں کے واقعات میں بتا رہے, اگر وہاں پرندے بھی ہیں نا تو ان کی بھی نگرانی کرتے تھے پیغمبر. غور کیجئے, یہاں تو انسانوں کی نگرانی نہیں ہو رہی, تو نگرانی کی انہوں نے. کہا کیا بات, ہدہد نظر نہیں آ رہا, غائب ہو گیا کیا, کہاں چلا گیا, ایبسنٹ ہے کیا؟ آج لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, ضرور سخت سزا دوں گا اسے, حتیٰ کہ ذبح کر ڈالوں گا اگر وہ کوئی معقول وجہ پیش نہ کرے تو. ڈسپلن کیوں, حکمران ہے نا, تو عوام ذمہ داری ہے ان کی, اور حکمرانی کرنے میں جتنے فنکشنز ہیں ان میں کوتاہی پوری عوام کے ساتھ کوتاہی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, رشوت لینا دینا, کرپشن کرنا ہر جگہ غلط ہے, سرکاری اداروں میں اور بڑا ظلم. کیوں, سارے سرکاری ادارے کس پر چلتے ہیں؟ آپ کے میرے ٹیکسز پر چلتے ہیں. وہاں جو غفلت برتتا ہے وہ پوری قوم کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے, اور خیانت اگر ایک فرد کر رہا ہے تو اس کے اوپر نگراں وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے. بات سمجھ آ رہی؟ عوام پر جو حکمراں ہوں ان کی زیادہ بڑی ذمہ داری. چنانچہ اتنی سخت بات کہہ دی, بڑا شدید اس کو عذاب دوں گا, یہ بڑی شدید اس کو سزا دوں گا, یہاں تک کہ ذبح کر ڈالوں گا اگر وہ صحیح معقول وجہ پیش نہ کرے اپنے ایبسنٹ ہونے کی. ڈسپلن, حکمرانی کے اندر ڈسپلن بہت ضروری. اب کیا ہوا, تھوڑی دیر لگی اور آ گیا ہدہد. کیا لے کر آیا؟ ایک خبر لے کر آیا. معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتوں تک جا کے نگرانی ہوا کرتی تھی سلیمان علیہ السلام کے دور میں. کیا خبر لے کر آیا؟ کہنے لگا احد تو بما لم تحیط به، اے سلیمان میں وہ بات لے کر آؤں جو آپ کو پتا نہیں. اللہ اکبر، ایک ہدہد، کوئی ایک بات کس نے سکھا دی؟ اللہ نے. اور پیغمبر سے کہہ رہے آپ کو معلوم نہیں ہے. ایک اور بات معلوم ہوئی، چیونٹی کو بھی اندیشہ تھا نا کہ شاید سلیمان کو پتا نہ چلے، ہدہد کو بھی اندیشہ تھا. اندیشہ کیا؟ اس کو تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہی نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو بھی معلوم تھا. پیغمبروں کو بھی کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. پیغمبروں کو بھی علم کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے بہت عطا فرمایا، لیکن سب اللہ کے پاس، کل اللہ کے پاس ہے. تو اے سلیمان، میں نے وہ بات معلوم کر لی جو آپ کو معلوم نہیں. وجئتک من سبا بنبا یقین، اور میں آپ کے پاس سبا کے علاقے سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. سبا، ملکہ سبا کا نام آپ نے سنا ہوگا، قوم سبا کا نام آپ نے سنا ہوگا. سورہ سبا بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. بہت بڑی قوم یمن کے علاقے میں، بہت بڑی تجارت اور تجارتی روٹس اور راستے اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائے، بڑے بڑے باغات عطا فرمائے تھے. لیکن جب یہ قوم نافرمانی اور ناشکری پر آئی تو اللہ نے عذاب بھی دیا. اس کا نام، اس ملکہ کا نام عام طور پر بلقیس بیان کیا گیا ہے تفاسیر میں. قرآن کو ناموں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، قرآن کردار اور اعمال کو بیان کر دیتا ہے جو زیادہ اہم ہے میرے اور آپ کے لیے بھی. تو وہ کہنے لگا ہدہد کہ میں سبا کے علاقے سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اور کہتا ہے بے شک میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، اور وہ عورت ان پر بادشاہت کرتی ہے، اور ہر شے اسے دی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا تخت بھی ہے. یہ انفارمیشن کا لیول ہے جو ایک بادشاہ عورت ہے وہاں پر، اس تک کی انفارمیشن لے کر آ گیا ایک ہدہد. ٹھیک ہے، ہمارے اب جو ہے وہ بغیر پائلٹ کے طیارے بھیجے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گوگل ارتھ پہ آپ اور میں پوری زمین دیکھ لیتے ہیں، تو اس سے آگے والے پتہ نہیں اندر جا جا کے کیا کچھ دیکھ لیا کرتے ہوں گے. ایک پیغمبر کا خالی پرندہ جا کے دیکھ کر آ رہا ہے سب کچھ. بات سمجھ آ رہی؟ ایک پیغمبر کا صرف ایک پرندہ ہے، وہ اتنی بڑی خبریں لے کر آ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت ان کو عطا فرمائی ہوگی، کیا علم عطا فرمایا ہوگا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو. کہنے لگا میں نے اسے، اس عورت کو اور قوم کو دیکھا ہے اس کی، کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اور وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان لوگوں کو ان کے اعمال بڑے خوبصورت بنا کر دکھا دیے. فصدهم عن السبیل، بس یہ لوگ راستے سے روک دیے گئے. فهم لا يهتدون، بس یہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ اکبر، ایک ہدہد کو بھی سمجھ آ رہی ہے. ایک تو عورت ان کی بادشاہ بنی ہوئی ہے، عجیب بات ہے. اب بھائی عورت کا کام یہ نہیں ہے کرنے کا. دوسری بات، یہ عورت بھی اور اس کی قوم بھی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں، لوگ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. پھر بڑے ہی بے وقوف لوگ ہیں، گندے اور برے کام کر رہے ہیں، اور شیطان نے مزین کر کے ان کے اعمال ان کو دکھا دیے. یہ ٹینشن کس کو ہو رہی ہے؟ ایک ہدہد کو ہو رہی. اتنی فطرت اس کی بھی سلامت ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. اتنا فہم ہدہد میں بھی ہے کہ شیطان کے فتنے میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا، اور شیطان نے راستے سے روک دیا ان کو، اور یہ ہدایت نہیں پاتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہدہد یہ بیان کر رہا ہے، تو یہ شرک کرنا غلط ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرنا غلط. شیطان کو دشمن سمجھو، شیطان کو دشمن نہ سمجھنا یہ غلط بات ہے. ہدایت کے راستے پر آؤ، ہدایت کے راستے کو چھوڑنا غلط بات ہے. یہ ایک ہدہد کو تو سمجھ آ رہی ہے، وہ ملکہ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی قوم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج مجھے بتائیے، ہماری اس امت کو یا قوم کو سمجھ آ رہی ہے؟ گندگی کے ڈھیر لگا دیے 14 فروری کو، گندگی کے ڈھیر لگا دیے، اسکرینیں رنگین کر دی ٹیلی ویژن کی، اور محبت کا پرچار ہو رہا ہے. بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، زنا کے دروازے، جو کہیں وہ کم. شیطان نے مزین کر کے نہیں دکھا دیا. اللہ کی محبت کو بھول جاؤ، رسول کی محبت کو بھول جاؤ، ماں باپ کی محبت کو بھول جاؤ، زوجین کی محبت کو بھول جاؤ، دین و قرآن کی محبت کو بھول جاؤ، یہ تو بھول جاؤ، بے حیائی، فحاشی، ریاضی کی محبت یاد رکھو. یہ شیطان ہمیں مزین کر کے دکھا رہا ہے. خود کو بھی پریشانی کہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، ہدایت پر کیوں نہیں آتی. استغفراللہ. اللہ ہمیں ہدایت دے, اور ایک پرندے کو جو اللہ نے توحید سکھا دی وہ توحید اللہ ہمیں بھی سکھا دے, ایک پرندے کو جو راہ ہدایت اللہ نے سجا دی وہ اللہ ہمیں بھی سجا دے, ایک پرندے کو جو خوف ہے شیطان کا وہ شیطان کا خوف اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے, ایک پرندے کو جو ہدایت کی فکر ہے وہ فکر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عطا فرما دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.